الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 33 سے اس سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا تھا کہ یہ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی، انفس و آفاق کے دلائل پیش کیے، اعتراضات کے جواب دیے. اب جواب میں اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ بس یہ کہ جس عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے پھر اس کو لے آؤ، اس کی کوئی جھلک دکھاؤ، پھر ہم مان جائیں گے. اس پر تبصرہ کیا ہے کہ انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا، یعنی انسان میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں اور وہ ابتلاء کے لیے بھی رکھی گئی ہیں اور اس کی صلاحیتوں کے ظہور کی بھی ضرورت ہے، ان میں ایک چیز عجلت ہے. وہ جلد نتائج چاہتا ہے، وہ نقد کے لیے فوراً لپکتا ہے. اگر نقد کے مقابلے میں نسیہ ہو، ادھار ہو، تو وہ اسے بہت دور نظر آتا ہے، وہ قریب کی چیزوں سے جلد متاثر ہوتا ہے، وہ ان کو پا لینے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے. انسان میں چونکہ یہ عجلت رکھی گئی ہے، اس کو اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے. چنانچہ توجہ دلائی ہے کہ یہ عجلت تمہیں گمراہی کے کنارے تک پہنچا دے گی. عقل سے حقائق کو سمجھنے کی صحیح کرو. فیصلے کی بنیاد نہ عجلت ہونی چاہیے، نہ تعصبات ہونے چاہیے، نہ کوئی جذبہ ہونا چاہیے. فیصلے کی بنیاد علم و عقل کو بنانا چاہیے. اس پر تنبیہ کی کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے. چنانچہ یہ بتایا تھا کہ تَعُورِكُمْ آیاتی فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، میں اپنی نشانیاں عن قریب تمہیں دکھاؤں گا، اس لیے مجھ سے جلدی نہ مچاؤ. یہ بات اس سے پہلے بھی بعض صورتوں میں ایسے ہی کہی گئی ہے. اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. یعنی ہم جب بات کرتے ہیں یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ عنقریب نشانیاں دکھاؤں گا، عنقریب تم پر عذاب کا تازیانہ برسے گا، عنقریب فیصلہ صادر ہو جائے گا. یہ عنقریب کب آئے گا؟ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا ہم ینصرون. فرمایا ہے کاش ان منکروں کو اس وقت کی خبر ہوتی. اس وقت تو یہ باتیں بنا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کہہ کر خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. اے کاش ان منکروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جب یہ دوزخ کی آگ کو نہ اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. نہ اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ ہر طرف سے ان کا احاطہ کر لے گی، یہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پا سکیں گے. آگے کی طرف بڑھیں گے تو چہرے جھلس رہے ہوں گے، پیچھے کی طرف مڑیں گے تو پیٹھ جھلس رہی ہوگی. اس لیے یہ دوزخ کی آگ کو نہ اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. اور ارشاد ہوا کہ یہ مصیبت، ہمارا خیال یہ ہے کہ بتا کر آئے گی، یہ مصیبت بتا کر نہیں آئے گی. یہ مصیبت یعنی روز قیامت کی مصیبت، جس کا ذکر پچھلے جملے سے مفہوم ہو رہا ہے. پیچھے جو بات بیان کی گئی ہے اس سے یہ بات خود بخود نکل رہی ہے کہ قیامت ہی کا ذکر ہے. تو ارشاد فرمایا یہ مصیبت بتا کر نہیں آئے گی، بل تاتہم بغتتن، بلکہ ان پر اچانک آ موجود ہوگی، فتبہتہم فلا یستطیعون ردہ ولا ہم ینظرون، اور انہیں مبہوت کر دے گی، پھر نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی. یعنی جب یہ وقت آ جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا، یہ نہیں ہے کہ پہلے سے ان کو اطلاعات باہم پہنچائی جائے گی، اپنے بستر سمیٹ لو اور تیاری کر لو. نشانیاں نمودار ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نشانیاں آ کر فیصلہ سنا دیں گی، وہ متنبع کریں گی ایسے ہی جیسے پیغمبر متنبع کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ اطمینان سے زندگی کے معاملات انجام دے رہے ہوں گے. ان نشانیوں سے بھی انہوں نے کوئی عبرت نہیں حاصل کی ہوگی، ان کی بھی کوئی نہ کوئی توجیہ کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہوگا، اور پھر یک بیک وہ قیامت آ جائے گی اور انہیں مبہوت کر دے گی. فتبہتہم فلا یستطیعون ردہ ولا ہم ینظرون، اس موقع پر یہ ممکن ہے کہ یہ اپنی ترقی میں اور اپنے آلات میں اور اپنے اقدامات میں بڑی غیر معمولی جگہوں تک پہنچ چکے ہوں، لیکن بے بس کھڑے رہ جائیں گے، یہ اس کو دفع نہ کر سکیں گے. اور اگر اس وقت آسمان کی طرف بھی منہ اٹھا کے چاہیں گے کہ اچھا کچھ ٹال دیا جائے، شاید ہم اپنا کچھ سامان کر لیں، لیکن وہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تم سے پہلے بھی ہے پیغمبر، رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ استدلال کی بجائے، علمی گفتگو کے بجائے، کسی چیز کو سمجھنے اور سمجھانے کے طریقے سے زیر بحث لانے کی بجائے، اچھے اسلوب میں شائستہ مکالمہ کرنے کی بجائے یہ مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی ہے پیغمبر، رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. ارشاد ہوا، پھر جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے. یہ رسولوں کا حوالہ دیا اس لیے کہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسولوں کے بعد میں اللہ کی سنت یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے جب حجت پوری ہو جاتی ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قوم علم و عقل کی بنیاد پر کوئی بات سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تازیانہ برستا ہے. تو ارشاد ہوا کہ جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے، بار بار کہتے تھے لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، اور پیش نظر یہی ہوتا تھا کہ ان کو زج کر دیا جائے، وہی مذاق پھر ان کو گھیر لیتا ہے، ان کا احاطہ کر لیتا ہے، ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم مورزون، ان سے پوچھو اے پیغمبر، ان سے پوچھو اگر وہی چیز تمہیں آ گھیرے تو، جو اس سے پہلے صالح کی قوم کو اسی طرح گھیر چکی، جو ہود کی قوم کو گھیر چکی، جو نوح کی قوم کو اسی طریقے سے غرقاب کر چکی، ان سے پوچھو اگر وہی چیز تمہیں آ گھیرے تو رات اور دن میں کون خدائے رحمان سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ ان قوموں کی تاریخ پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لو، جب ہماری طرف سے فیصلہ صادر ہو گیا تو پھر جو عذاب ہم نے ان پر طاری کر دیا اس کو کون دفع کر سکا تھا؟ کون سی تدبیر اس کے مقابلے میں کسی کے کام آ سکی تھی؟ ایک نظر ڈال کے دیکھ لو، رات اور دن میں کون خدائے رحمان سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ کہیں امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی اس سیلاب کا رخ موڑ دے گا، کوئی اس طوفان کا راستہ روک لے گا، کوئی اس زلزلے کو اپنی مٹھی میں بند کر لے گا. یہ بھی جانتے ہیں کہ جب خدا کی گرفت ہوتی ہے تو کسی کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان پر اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ قرآن جیسی کتاب ان کے درمیان نازل ہو رہی ہے، ان پر نازل ہو رہی ہے، ان کے لیے نازل ہو رہی ہے، اور اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے اور ان کی زبان میں ان پر حجت تمام کر رہا ہے، لیکن یہ اس یاد دہانی سے، اس ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام لہم آلہتن تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے کچھ اور معبود ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا لیں گے؟ ان کے نچنت اور خوف ہونے، بے خوف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ غور کریں، یا اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر ہو گیا تو ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس کچھ اور معبود ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، ان کا دامن پکڑ لیں گے، وہ ان کو بچا لیں گے؟ ام لہم آلہتن تمنعہم من دوننا، یا ان کے لیے کچھ اور معبود ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا لیں گے؟ لا یستطیعون النصر انفسہم ولا هم منا یصحبون، ہرگز نہیں، وہ نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری طرف سے کوئی رفاقت انہیں حاصل ہو سکتی، یعنی نہ وہ معبود اس قابل ہیں کہ اپنا ہی بچاؤ کر سکیں، وہ تو اگر پتھروں کو دیکھو تو بے جان مورتیاں، اور اگر حقیقت کو دیکھو تو اہم اور تخیلات کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی ذہن کی بنائی ہوئی ایک میتھالوجی دیب مالا ہے، اور ہماری طرف سے کوئی رفاقت حاصل ہو جائے، ہمارے مقابلے میں یہ اٹھیں اور ہم ان کے مددگار ہو جائیں، ایسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ ٹھیک اس انجام کو پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا کہ بل متانا ہاؤلائی و آباہم حتی تعالی علیہم العمر، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا، یعنی جو چیز ان کی سرکشی کا باعث بنی ہے، بالعموم قوموں کی سرکشی کا باعث بنتی ہے، وہ کسی قوم کا عروج، اس کو ملنے والی دولت، اس کو حاصل ہونے والی قوت ہے۔ فرد کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے، یہ اصل میں اللہ کا امتحان ہے، ہونا جو یہ چاہیے تھا کہ فرد اللہ کا شکر گزار ہوتا، لیکن وہ بھی شکر گزار نہیں ہوتا، بلکہ دولت کی فراوانی، عز و جاہ اور قوت کی فراوانی اس کو اور سرکش بنا دیتی ہے، اور وہ سرکشی ہے کہ جو پھر عذاب سے ادھر کوئی صورت باقی نہیں رہنے دیتی۔ قوموں کا معاملہ بھی یہی ہے، جب ایک قوم کو عزت قوت حاصل ہو جاتی ہے، 150 سال کی ایک تاریخ بن جاتی ہے، باپ دادا کے زمانے سے وہ اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہوتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو خیال کرتے ہیں کہ یہ سب ہمارا ہی ہے، اس پر ایک لمبی عمر گزرتی ہے تو بھول جاتے ہیں کہ کسی زمانے میں کیا حالات تھے اور کیا معاملات تھے، فرد بھی بھول جاتا ہے، قومیں بھی بھول جاتی ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا، دنیا کی عزت دی، دولت دی، اقتدار دیا، یہاں تک کہ ان پر ایک لمبی مدت اسی حال میں گزر گئی۔ فرمایا یہ ہے ان کے استکبار کا باعث، یعنی یہ جو متکبرانہ رویہ ان میں پیدا ہوا ہے کہ اب یہ کسی یاد دہانی کرنے والے کی یاد دہانی نہیں سن رہے، عقل کی بات بتانے والے کی بات نہیں سن رہے، اس کا سبب یہ چیز بن گئی ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ ان کے اعراض و استکبار، یعنی یہ جو منہ موڑ رہے ہیں اور تکبر کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس اعراض و استکبار کے اصل سبب سے پردہ اٹھایا ہے کہ عزت و اقتدار اور خوشحالی کی سرمستی میں ایک مدت گزارنے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو اب بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور ان کا یہی زوم خدا کے پیغمبر سے ان کی بے پرواہی کا باعث بن گیا ہے۔ یعنی جب دولت، عزت، اقتدار ایک لمبے عرصے تک رہے تو انسان اپنے باطن میں کسی جگہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب اس کو کون چھین سکتا ہے، اس پر تو اب صدی دو صدیاں بیت گئی ہیں، ہم دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، ہمیں یہ اور یہ چیزیں حاصل ہیں، تو دولت ہو، اقتدار ہو، خوشحالی ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ انسان کو ایسے ہی سرمست کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں تفاوت رکھا ہے ابتلا کے لیے، امتحان کے لیے، وہ عزت و جاہ کے معاملے میں بھی ہے، اقتدار کے معاملے میں بھی ہے، علم کے معاملے میں بھی ہے، حسن کے معاملے میں بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اسی لیے ہے کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کے شکر گزار ہوں، لیکن انسان ایسا نہیں کرتا۔ عام طور پر تو اس کے نتائج، یعنی یہ کہ کسی نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا ہے، ظاہر ہے اس کا نتیجہ خیر ہے، اللہ کی عنایت ہے، کرم ہے، اور اسی طرح اگر کسی نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا ہے تو اس کا بھی ایک نتیجہ ہے، وہ اللہ کی گرفت ہے۔ عام طور پر یہ نتائج قیامت پہ مؤخر رہتے ہیں، دنیا میں بھی گاہے گاہے نکلتے ہیں لیکن لازم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تنبیہ کے لیے، ان کو توجہ دلانے کے لیے اپنی منتخب قوموں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لیے یہ نتائج اس دنیا میں لازماً نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم بنی اسرائیل ہے اور بنی اسماعیل، پہلے بنی اسرائیل کو موقع دیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب بنی اسماعیل کو موقع دیا گیا ہے۔ دونوں خدا کی منتخب قومیں ہیں، دونوں ذریت ابراہیم ہیں۔ سیدنا ابراہیم کے لیے اللہ نے امامت کا فیصلہ کیا، وہی اب قیامت تک انسانوں کے مذہبی پیشوا ہیں۔ ان کی اولاد کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی کہ اب نبوت بھی ان کے اندر رہے گی اور وہی دنیا پر حق کی شہادت دیں گے۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے لیے اس دنیا کو محشر بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے جب بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی تھی تو اسی وقت خبردار کر دیا تھا کہ تمہارے لیے یہ دنیا محشر بنا دی گئی ہے۔ وہ نتائج جو افراد اور قوموں کے لیے لازم نہیں کہ یہاں نکلے، نکلتے بھی ہیں کبھی کبھی، لیکن لازم نہیں ہے کہ یہاں نکلے، تمہارے لیے لازم ہے، نکل کر رہیں گے۔ چنانچہ اگر آپ تورات کو پڑھیے تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ پھر بتایا گیا وہ نتائج ہوں گے کیا، یعنی اگر یہ شکر گزار ہوں گے، جو نعمتیں ان کو ملیں گی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اگر کبھی غلطیاں کریں گے، کوتاہیاں کریں گے، اور اس کے بعد پھر توبہ استغفار کریں گے اور پھر مہلت ملے گی، تو جب نعمت ملے گی اور یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں گے تو اس کے بھی کچھ طے شدہ نتائج ہیں، اور اگر ناشکری اختیار کریں گے تو اس کے بھی طے شدہ نتائج ہیں۔ گویا دنیا میں ایک دینونت، ایک قیامت ان کے ذریعے سے دکھائی جا رہی ہے۔ جس طرح سے موت اور زندگی نیند اور نیند سے سو کر اٹھنے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے، اس طرح موت آئے گی، ایسے اچانک آئے گی، ایسے سلا دے گی، ایسے ہی معلوم نہیں ہوگا کہ کب سوئے اور کب اٹھو گے، آنکھ کھلے گی تو قیامت برپا ہو چکی ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ دینونت، یہ جزا و سزا دنیا میں دکھائی جا رہی ہے، یہ ذریت ابراہیم کی جزا و سزا ہے، یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے لیے اللہ کا قانون ہے۔ میں نے اس کو اپنی کتاب میزان کے باب قانون دعوت میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے جیسے کہ عرض کیا، تورات میں اس کو اس کے تمام نتائج کے ساتھ واضح کیا ہے، وہ پورا باب پڑھنے کا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ قومیں تمہارے ساتھ کیا کریں گی، دولت کا کیا معاملہ ہوگا، خوشحالی کیسے آئے گی، شکر گزاری کے نتائج کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور ناشکری کرو گے تو کیسے گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، کس طرح مقروض ہو جاؤ گے باقی قوموں کے، تو اس میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ قرآن نے سورہ ابراہیم کی آیت 7 میں اس کا خلاصہ کر دیا، انہی کے بارے میں کہا ہے، وَاِسْتَعْزَنَ رَبُّكُمْ وَاِسْتَعْزَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم کو خبردار کر دیا گیا تھا، تورات کا حوالہ دیا ہے، تم کو خبردار کر دیا گیا تھا، تمہارے پروردگار کی طرف سے خبردار کر دیا گیا تھا کہ میرے شکر گزار بن کر رہو گے تو اس کے نتیجے میں لازیدنکم، جو ملا ہوگا میں اس کو اور بڑھا دوں گا، دیتا چلا جاؤں گا۔ اور پھر یہ بتایا، دوسری جگہ کھول کر بتایا کہ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر تم تورات اور انجیل کو قائم رکھو گے، ان پر عمل پیرا رہو گے، تو لاکلوا من فوق راسہم ومن تحت ارجلہم، زمین کے نیچے سے رزق ابل پڑے گا، آسمان اپنے دفینے پھینک دے گا۔ پھر میں یہ کروں گا، ولئن کفرتم، لیکن اگر ناشکری اختیار کرو گے تو اسی دنیا میں ان عذابی لشدید، میری گرفت بڑی سخت ہوگی، پھر میں تم کو عذاب کے تازیانے برسا کر تنبیہ کروں گا۔ ان کے لیے استیصال نہیں ہے، یعنی یہ قومیں دونوں ابراہیم کی ذریت ہے، یہ ختم نہیں ہوں گی، قیامت تک رہیں گی، لیکن ان کے لیے یہ قانون بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تنبیہ فرماتے، بار بار کہتے ہیں، لیکن انسان ناشکری اختیار کرتا ہے۔ تو ناشکری اور شکر گزاری اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت میں نتیجہ خیز ہونی ہے، یہی اس دنیا میں بڑا امتحان ہے، خاص طور پر ان افراد کا جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان قوموں کا جن کو عروج دیا ہے۔ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے بارے میں یہ دنیا میں بھی نتیجہ خیز ہوتا ہے، اٹل قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، لازماً ایسا ہی ہوگا، مہلت ملتی ہے، پھر اس کے بعد ایک کو دوسرے سے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کو بھی بیان کیا ہے کہ کبھی آسمان سے عذاب آتا ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی قومیں گرتی ہیں۔ عام طور پر جو عذاب آتا ہے وہ محکومی اور غلامی کا عذاب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں، پھر مہلت دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ہمیں اسی لیے سنائی گئی ہے، اسی لیے وہ صورتیں قرآن میں مقدم کر دی گئی ہیں کہ یہ دیکھ لو، میں نے ایک قوم کا انتخاب کیا تھا، میں نے ان کو دنیا کی قوموں میں منتخب کر کے فضیلت دی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے جو رویے اختیار کیے تو میرا قانون روبا عمل ہو گیا، اور وہ قانون میں نے پہلے بتا دیا۔ یہ اسی کا حوالہ دیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ یاد کرو، وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا، بتا دیا تھا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ تو ہو کر رہنا ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر بھی توجہ دلائی کہ عزت، اقتدار اور خوشحالی کی سرمستی میں ایک مدت گزارنے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور ان کا یہی زوم خدا کے پیغمبر سے ان کی بے پرواہی کا باعث بن گیا ہے، یہ تباہی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ بالعموم یہی ہوتا ہے، یعنی انسان کو جب طاقت ملتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو اللہ کی عنایت سمجھے، اور کسی درجے میں بھی اخلاقی جواز کے بغیر اس کو کبھی استعمال نہ کرے، وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور استعمال کرتا ہے تو اخلاقی جواز کیا، خدائی کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر گرفت کرتے ہیں، وہ عام لوگوں کے لیے امکانی گرفت ہوتی ہے، اللہ چاہیں تو کر لیں، چاہیں تو معاملہ قیامت میں مؤخر کر دیں، لیکن اولاد ابراہیم کے لیے وہ ایک قطعی قانون ہے۔ ارشاد ہوا، بل متانا ہاؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر افلا یرون انا ناتی الارض ننقصہا من اطرافہا فہم الغالبون۔ اس وقت یہ سامنے ہے قریش مکہ، سیدنا اسماعیل کی اولاد، اور پھر ان کے اندر ایک پیغمبر کی بعثت ہو گئی، تو کہا کہ اب صورتحال وہی ہے، ہم نے ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا، ان کے تجارتی قافلے گئے، ان کے لیے سہولتیں بہم پہنچائی گئیں، ان کے لیے بیت اللہ بجائے خود دنیوی ترقی کا ذریعہ بن گیا، اس نے ان کو غافل کر دیا ہے، اور یہ اب دولت مال جمع کر رہے ہیں، اپنی سرداری کے نشے میں ہیں، یہاں تک کہ ان پر ایک لمبی مدت اسی حال میں گزر گئی، یہ باعث بن گئی ہے۔ لمبی مدت پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ صدی دو صدی سے ایسے ہی ہے، اب اس میں کیا تبدیلی آئے گی، اپنا مستقبل بھی اس ماضی کے آئینے میں دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا، تاہم کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی یہ مکہ ہے اور اس مکے کے گرد و پیش میں انہی کی حکمرانی تھی، مکے کے گرد و پیش میں کوئی قوم ان سے سرکشی کا کوئی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اور اب یہ دیکھیں ایک نگاہ اٹھا کے کہ ان کی وہ سلطنت پھکڑ رہی ہے، گرد و پیش کی بستیوں میں لوگ ایمان لا رہے ہیں، دعوت پھیل رہی ہے، یہ نشانی نمودار ہو رہی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس حرم میں بھی ان کی سرداری ختم ہو جائے۔ تو یہ گویا اس بات کی نشانی ہے، اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یہ جو کہا ہے نا کہ اس زمین کو ہم کناروں سے سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی سرزمین حرم کو، بیت اللہ کے گرد و پیش کو، یہ ان فتوحات کی طرف اشارہ ہے جو اسلام کی دعوت کو مکے کے اطراف میں حاصل ہو رہی تھی۔ مکے میں قریش کے اندر سے تو بہت تھوڑے لوگ رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوئے، ان کی تعداد 200-250 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی، لیکن گرد و پیش کے علاقوں میں یہ دعوت پھیل رہی تھی، لوگ آتے تھے، آ کر اپنے ایمان کا اظہار کرتے، آ کر بیعت کرتے، آ کر اپنی خدمات پیش کرتے، لیکن رسول اللہ کا عام طریقہ یہ تھا کہ آپ فرماتے کہ تم اپنی بستیوں میں چلے جاؤ، ابھی وہیں رہو، ایک وقت آئے گا کہ تم کو آنے کی دعوت دی جائے گی۔ اس کے بہت سے واقعات مکے کے زمانے میں سیرت میں ملتے ہیں، یہ گرد و پیش کے قبائل بھی ہیں، بلکہ ساحلی علاقوں تک سے مسیحیوں کے کئی وفود مکے میں بھی آئے، آ کر انہوں نے ایمان قبول کیا، اس طرح درجہ بدرجہ دعوت پھیل رہی تھی۔ یہ ان فتوحات کی طرف اشارہ ہے جو اسلام کی دعوت کو مکے کے اطراف میں حاصل ہو رہی تھی، خدا نے اسے اپنے اقدام سے تعبیر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو کچھ کرنے والے ہیں، یہ اگر آنکھیں کھول کر دیکھو تو اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے، اس کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ اگر کوئی نشانی ہی دیکھنا چاہتے ہو تو اس نشانی کو کیوں نہیں دیکھتے جو ان کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہو رہی ہے، کہ ہماری دعوت کے آثار گرد و پیش کے قبائل میں پھیلتے جا رہے ہیں، ان کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے، اور صاف نظر آتا ہے کہ ان کا یہ شہر یعنی شہر مکہ بھی ایک دن اس دعوت کی یلغار سے اسی طرح مفتو ہو جائے۔ چنانچہ اسی دعوت کا وہ پہلو بھی اچانک نمایاں ہوا کہ جب مکے میں گرد و پیش کے قبائل حج کے موقع پر آتے اور ان کے سامنے دعوت پیش کی جاتی تو ان میں سے 2-4 خدا کے بندے قبول کرتے چلے جاتے، پھر بیت اللہ کے جوار ہی میں وہیں ایک گھاٹی میں بیٹھے ہوئے مدینے کے لوگوں نے بھی اس دعوت کو قبول کر لیا، جبکہ یہ ابھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ یہاں تو دعوت قبول کرنے والے نوجوان، زیر دست، غلام، عورتیں، وہ لوگ تھے کہ جن کی کوئی بڑی حیثیت نہیں تھی، لیکن مدینے سے رؤسائے قبائل آئے، اوس و خزرج دونوں قبیلوں کے سردار آئے، انہوں نے قبول کر لیا، اور جب انہوں نے قبول کر لیا تو پھر نصرت کا ایک شہر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مہیا ہو گیا، اور اس کے جو نتائج نکلے اس سے ہم سب واقف ہیں، یہاں تک کہ ایک دن یہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو یہاں حوالہ دیا ہے کہ اس عمل کی ابتدا ہو گئی ہے، اب آہستہ آہستہ ہم اس زمین کو سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کناروں سے سکڑ رہی ہے، ایک وقت میں ہم اس شہر تک بھی پہنچ جائیں گے۔ قرآن مجید نے اس اسلوب میں بہت سی پیشین گوئیاں کی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ معلوم ہے کہ اعلان کر دیا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ وقت آ جائے گا کہ جب تم دیکھو گے کہ اللہ کی نصرت آ گئی، فتح ہو گئی، اور لوگ جوک در جوک، فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ چشم فلک نے اس پیشینگوئی کو بھی حرف بحرف پورا ہوتے دیکھ لیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔